الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدری چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شرکت کروں گا مزید اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ علم دین سیکھنے نیک لوگوں کا ذکر کرنے سننے اور اللہ کی رحمتیں پانے کی اچھی اچھی نیتیں فرمائیے آج ہمارا موضوع ہے زینت زینت ایک ایسا عمل ہے جو انسانی فطرت اسے قبول کرتی ہے اسے پسند کرتی ہے اور کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو کسی بھی رنگ و نسل کا وہ ہو لیکن وہ زینت کو پسند کرتا ہے یہ انسانی فطرت ہے گندا رہنا بال بکھرے ہوئے رکھنا داڑھی بکھری ہوئی رکھنا بدبودار رہنا یہ انسانی فطرت میں نہیں ہے ہاں اگر اسے کوئی اپنی عادت بنا لے اور اپنی طبیعت میں شامل کر لے تو آہستہ آہستہ وہ اس کا عادی ضرور ہو سکتا ہے ایک شخص اپنا تجربہ بیان کرتا ہے میں ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ آدمی کے ساتھ بیٹھا تھا $3,000 کا اس نے سوٹ پہنا تھا $2,000 کے اس نے جوتے پہنے ہوئے تھے تقریباً 5.5 لاکھ روپے کا پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو اس نے جسم پر پہنا ہوا تھا اور اس کے سامنے تھوڑی دیر میں کافی لا کر رکھی گئی تو اس نے کافی کو ٹیبل پہ رکھ دیا بات ہو رہی تھی گفتگو جاری تھی کہ اچانک اس کو چھینک آئی تو اس نے اتنی زور سے چھینک ماری اور سامنے جو کپ تھا اس پہ اس کی کئی تھوک کے جو ذرات تھے وہ بھی گرے دونوں کی کافی جو تھی اس میں اس کے ظاہر ذرات جو تھے وہ جا رہے تھے تو جو سامنے شخص بیٹھا تھا وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ بڑا محترم اور سوفسٹیکیٹڈ آدمی میرے سامنے بیٹھا تھا لیکن چھینک مارنے کے بعد اس کی جو ویلیو تھی نا میرے دل سے وہ اتر چکی تھی تو یہ کردار میں بھی بعض ایسی چیزیں ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو زینت رکھتی ہیں کہ چھینک آئے تو کیا کریں جماہی آئے تو کیا کریں کھانسی آئے تو کیا کریں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہمارے دین نے واقعی بیان کیا ہے اور اسلام جو ہے وہ زینت کا کیا تصور ہمیں بیان کرتا ہے کیسے لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ زینت صفائی اس کے ساتھ ساتھ سادگی کا کیا تعلق ہے ہمارے دین نے سادگی کو کس انداز سے بیان کیا ہے انشاءاللہ العزیز آج کا ہمارا موضوع ہوگا ہماری خوش نصیبی ہے ہمارے ساتھ آج خصوصی طور پر ہمارے منچ کی زینت ہیں استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد حسان رضا عطاری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہوں گے اس موضوع پر بھی مدری پھول دیں گے ہم ایک پکچر کے ذریعے میسج بھی دکھاتے ہیں آپ کو کیا میسج ہے آج کا آپ کو دکھائیں گے آپ سمجھیں گے اس میں کیا ہے اور پھر آخر میں ہم بتائیں گے ہم کیا بتانا چاہ رہے تھے ایک بچہ دکھایا جا رہا ہے اس کے آگے ایک آدمی ہے اور کشتی کو وہ چلا رہا ہے اب اس میں کیا میسج ہے آپ نے ذرا سوچنا ہے کوئی کشتی چل رہی ہے بچے اس پہ بیٹھے ہیں اور چلانے والا ایک آدمی کتنی مشقت سے اس گھر کو آگے لے کر چل رہا ہے اس کی قدر بھی ہونی چاہیے آپ بتائیں گے ہمارے کیا اشارے ہیں آج ہمارا موضوع ہے زینت زینت کن کن ٹائپس میں کی جا سکتی ہے شریعت میں کون سی ممنوع زینتیں ہیں اور اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ مدنی پھول آپ کی گوش گزار ہم کریں گے مفتی صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں خصوصی طور پر مفتی حسان عطاری دامت برکاتہم العالیہ حضرت زینت کا کیا تصور اسلام نے دیا ہے اور زینت میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے مقامات پر بالخصوص زینت کے حوالے سے تذکرہ فرمایا ہے زینت کے حوالے سے ہم ویسے تو بہت سارے اعتبار سے گفتگو کر سکتے ہیں کہ کیا زینت کس کے لیے زینت کس نیت سے زینت
اور کس قدر زینت
کس قدر زینت اور اس میں کس قدر انہماک بندے کا ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں بنیادی اعتبار سے جو چیز زینت میں قرآن پاک میں بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی اے محبوب آپ فرمائیے کہ کون ہے کہ جس نے اللہ اس زینت کو حرام قرار دیا کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے ظاہر کیا ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر دو طرح کی تفسیریں بیان کی گئی ہیں ایک تو یہی بیان کیا گیا کہ اس سے مراد جائز زینت اور اس میں ایک تفسیر عمومی طور پہ بیان کی گئی کہ ہر وہ زینت کے جو شریعت مطہرہ سے ٹکراتی نہیں ہے اور اس میں کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت یہ دی گئی ہے کہ وہ حرام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے، تو دوسرا کون ہوتا ہے کہ اس کو حرام قرار دے؟ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینت کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ بالخصوص ہمیں ملتی ہیں اس حوالے سے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو تو زینت کا حکم بکثرت ارشاد فرمایا، جیسے مہندی لگانے کے حوالے سے کہ عورت کا ہاتھ دیکھا تو ایک عورت کے بارے میں کہا کہ اگر عورت کا ہاتھ ہوتا تو اس طرح نہ ہوتا، مہندی والا ہوتا کہ درندے کا ہاتھ معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے بال بکھرے دیکھے تو فرمایا کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے ذریعے سے اس کو اکرام کرتا،
یعنی وہ مرد تھا،
مرد
دونوں کے لیے حکم ہے،
دونوں کے لیے حکم دیا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روز روز کنگھی کرنے سے منع کیا۔
اچھا،
اب ہم تو دن میں کئی مرتبہ کنگھی کرتے ہیں، تو اس کا اصول اور ضابطہ شارحین حدیث نے یہ بیان کیا کہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بال بڑے بڑے ہیں، کندھوں تک پہنچے ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں اس کو کنگھی کیا کروں، تیل ڈالا کروں، تو حضور علیہ السلام نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے اندر دو دو مرتبہ تیل ڈالا کرتے تھے۔ تو اس کی ان احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر اصول و ضابطہ شارحین حدیث نے یہ بیان کیا کہ بندہ زینت کے اندر ایسا انہماق نہ رکھے کہ ہر وقت اسی کے اندر لگا رہے، چوٹی کرتا رہے، بس بال ہی سوارتا رہے، اور
کرتی رہے،
مرد کرتا رہے۔
اچھا،
یعنی بس بال ہی بناتا رہے، بال ہی بناتا رہے،
مرد کی
سوارتا رہے، یہ استعمال کرتا رہے،
محاورتن
محاورتن بال بناتا رہے، ایسا بھی نہ ہو اور ایسی بھی حالت نہ ہو کہ جناتی صورت بنائی ہوئی ہو، بال بکھرے ہوئے ہیں، ایسی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے، یعنی بندے کو
اعتدال
رہنا چاہیے کہ اعتدال کی کنڈیشن ہو اس حال میں وہ لوگوں کے سامنے جائے۔ پھر بالخصوص جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر اس کی حاضری ہو رہی ہے، تو ایسے مقامات پر اچھی نیت کے ساتھ وہ جائے تو یہ بہت اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ آپ جب گھر سے باہر تشریف لاتے تو آپ اچھی صورت کے اندر لوگوں کے درمیان جایا کرتے تھے اور اس بات کا حکم دیا کرتے تھے، آپ فرماتے کہ پیلے پیلے دانت لے کر میرے سامنے نہیں آیا کرو، صاف ستھرے دانت میرے سامنے لے کر آیا کرو۔ اور جب آپ گھر سے باہر جانے لگے تو مٹکے کے اندر پانی میں دیکھ کر اپنے بالوں کو آپ نے صحیح کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ آپ بھی اس طرح کرتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں میں بھی اس طرح کرتا ہوں، مسلمانوں کے سامنے اس طرح جانا پسند کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ جب خوارج جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا تھا، جنگ کی تھی، ان سے گفتگو کے لیے پہنچے تھے، تو آپ نے انتہائی قیمتی جبہ پہنا ہوا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بہت قیمتی جبہ پہنا ہوا تھا، تو خوارج اپنے آپ کو بہت زیادہ صوفی ظاہر کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ بہت عبادت گزار ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، تاریخ ابن اساکر کی حدیث مبارکہ ہے، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر طعنا کیا کہ یہ کیا آپ نے اتنا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے، اتنا قیمتی جبہ پہنا ہوا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے بھی زیادہ قیمتی جبہ پہنتے ہوئے دیکھا۔
واہ سبحان اللہ،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لباس بھی پہنا کرتے تھے، اور اچھا بالخصوص جو باہر سے ڈیلیگیشن آتے وفد آیا کرتے تھے ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص لباس رکھا ہوا تھا، جبہ رکھا ہوا تھا، وہ پہن کر آپ ان لوگوں کے سامنے آیا کرتے تھے۔ تو جب ایسے مواقع ہوں کسی بڑی ہستی کے سامنے جانا ہے تو اس وقت تو زینت اختیار کرنے کا جو حکم ہے، قرآن پاک میں فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت میں زینت کو اختیار کرو، یعنی عام لباس سے بڑھ کر زینت اختیار کرو، امامہ پہنو، اچھی طریقے سے تیل لگاؤ، خوشبو لگاؤ، کنگا کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ حاضر ہوا کرو۔
ٹھیک ہے، اب یہ بات اب یہاں پر چلی ہے مسجد کے حوالے سے، تو خضوع زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ شاید وہ ایسے انداز میں، ہم دعوت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے، مسجد میں ایسے انداز میں جا رہے ہوتے، مسجد میں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے بچنا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو اشفاق بھائی، مسجد کے اپنے احکام ہیں کہ مسجد کی فضا کو بدبو سے اور ہر ایسی چیز سے محفوظ رکھا جائے کہ جس سے فطرت سلیمہ کو گھن آتی ہے۔ فطرت سلیمہ جو ہے اس سے وحشت کھاتی ہے. مسجد کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہے اور مسجد میں پاک صاف ہو کر جانے کا حکم ہے, جیسے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی تفصیل بھی بیان کی گئی. اشفاق بھائی, زینت کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو بعض ذہنوں میں یہ وہم گردش کرتا ہے کہ معاذ اللہ اسلام جو ہے وہ زینت سے روکتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسلام جو ہے دین فطرت ہے اور زینت جو ہے وہ فطرت کا تقاضا ہے. تو اب جو چیز فطرت کے تقاضے کے مطابق ہوگی شریعت اسلامی اس سے منع نہیں کرے گی, لیکن ہر دین کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے, ہر شریعت کا ایک اپنا اصول ہوتا ہے, قانون ہوتا ہے. تو شریعت مطہرہ نے بھی مردوں کے لیے بھی زینت کے انداز رکھے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی رکھے ہیں, لیکن ان کی حد بندی کر دی گئی کہ جو زینت عورت کے ساتھ خاص ہے وہ مرد نہیں اپنائے گا اور جو مرد کے ساتھ خاص ہے وہ عورت نہیں اپنائے گی.
ٹھیک ہے,
تو زینت اپنے درجے میں رہ کر بالکل درست ہے.
کچھ مثال بھی ہو جائے, کوئی اس کو اور واضح کر دیں کہ عورت کون سی زینت, بھلے آپ سب نہیں بتائیں گے ظاہر ہے, یہ جیسے کہ یہ زینت عورت کے لیے ہے تو وہ مرد نہیں کرے گا اور یہ زینت مرد کے لیے تو عورت نہیں کرے گی, ایسا کچھ.
جیسے زیور کی آپ مثال لیں, سونا پہننا
ٹھیک ہے
عورت کے لیے جائز ہے زینت کے لیے,
ٹھیک ہے,
لیکن مرد کو اس کی اجازت نہیں ہے.
لمبے بال رکھنا,
جی جی,
مرد کو لمبے بال کی
اجازت نہیں ہے,
یعنی کندھے سے نیچے لے جانے کی اجازت نہیں.
جی, تو اس طرح
کانے سے نیچے کندھا بھی بول سکتا.
جی
ٹھیک ہے,
اس کی تو بہت ساری مثالیں ہو جائیں گی.
صحیح,
ایک ہوتی ہے دنیا کی زینت, ایک ہوتی ہے دنیا میں زینت.
اچھا,
دنیا کی زینت ممنوع ہوتی ہے جو شریعت کے منافی ہوتی ہے, جس کی مذمت کی جاتی ہے, لیکن دنیا میں اگر دینی زینت اختیار کی جائے تو اس کی تعریف بھی کی جاتی ہے اور اچھی نیت ہو تو وہ زینت عبادت کے زمرے میں بھی شامل ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر جمعے کے دن کی تعظیم کے لیے اگر کوئی غسل کرتا ہے, اچھے کپڑے پہن کر مسجد جاتا ہے, عید کے دن اپنے آپ کو سنوارتا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے اپنے آپ کو سنوارتا ہے اور اچھی نیت کرتا ہے, تو اس پر بھی اسے ثواب عطا کیا جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کی کتنی بڑی شان ہے, کتنے بڑے متقی ہیں, لیکن آپ کا انداز کیا تھا کہ جب آپ نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو بیش قیمت کپڑے اور جبا اور امامہ وغیرہ آپ زیب تن فرماتے, اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ تقریباً 1500 درہم کا آپ کا لباس ہوتا تھا, اور آپ فرماتے کہ جب ہم لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو اچھے اور عمدہ لباس میں جاتے ہیں, تو جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے تو بندہ اپنے آپ کو کیوں مزین نہ کرے. آپ نے جس طرح مسجد کا فرمایا, تو ہم دعوت میں جاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کی نگاہوں میں اپنی وقت کو بڑھانے کے لیے, اپنی حیثیت سے بڑھ کر بسا اوقات انسان اپنے آپ کو سجانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن جب مسجد جانے کا معاملہ ہوتا ہے, رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا معاملہ ہوتا ہے, تو غفلت کا مظاہرہ ہوتا ہے. ایک تو ہے کہ زینت نہیں اپنائی, عمدہ کپڑے نہیں پہنے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا شرن مسجد میں جانا ہی ممنوع ہوتا ہے, ایسی کیفیت ہوتی ہے, جسم سے بدبو آ رہی ہے, کپڑوں
سے بدبو آ رہی ہے,
تو ایسی حالت میں بھی جاتے ہیں کہ ان کا مسجد میں داخلہ ہی ممنوع ہوتا ہے. تو مسجد ہو, بازار ہو, لوگوں میں بیٹھنا ہو, ہر جگہ نظافت کو اور شریعت کی جائز کردہ زینت کو اختیار کرنے ہی کا.
نظافت سے مجھے یاد آیا حدیث پاک بھی ہے نا, اللہ نظیف یحب النظافہ, اللہ جمیل, اس طرح کے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ اللہ پاک بھی ان اوصاف کا مالک ہے اور پسند فرماتا ہے کہ تم بھی اس طرح کے نظر آؤ. تو ہمیں صفائی نصف ایمان ہے کو یاد رکھنا چاہیے. اچھا, صفائی نصف ایمان ہے کے حوالے سے بھی مفتی صاحب سے پوچھیں گے سلسلے کے دوران. ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بھی آ چکے ہیں, انشاءاللہ آپ کو بھی کنٹینیو کریں گے اس موضوع پر. منعم بھائی کیا فرمائیں گے اس بارے میں, صفائی اور اس طرح کی جو زینت اسلام نے ہمیں اس کا حکم بھی دیا ہے.
اشفاق بھائی, ہمارے پیارے دین اسلام میں صفائی ستھرائی کو بڑی اہمیت حاصل ہے, اور خود آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سراپا یعنی طہارت و نظافت کا نمونہ تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن تو بدن آپ کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے پاکیزہ تھے, اور متعدد احادیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا, ایک مقام پر ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے, پاکی کو پسند فرماتا ہے, ستھرا ہے, ستھرے پن کو پاک فرما کو پسند فرماتا ہے, لہٰذا اپنے صحن کو بھی صاف رکھا کرو. ایک مقام پر یعنی آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا. اسی طرح اسلام کے اندر اس کو کتنی اہمیت حاصل ہے, اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہفتے کے اندر جمعۃ المبارک کا ایک دن آتا ہے, اس کو اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے. غسل کرنے کا بھی اس میں حکم دیا گیا, تیل لگانے کا بھی حکم دیا گیا. اب اس کے بارے میں یعنی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ میل دور کرنے کے لیے صرف یعنی جمعہ والے دن میل دور کرنے کے لیے بعین ہی شرع کو یہ مطلوب ہے، یعنی مطلب میل دور کرنے کی نیت سے بھی اگر غسل کرتا ہے تو یہی بھی شریعت کو درکار ہے، یعنی شریعت کو بھی یہی پسند ہے کہ بندہ اپنی صفائی رکھے، یعنی اسلام کی بنیاد ہی نظافت پر ہے. اگر یوں کہا جائے کہ اسلام کا دوسرا نام جو ہے وہ پاکیزگی کا مذہب ہے، ستھرائی کا مذہب ہے، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. اسی طرح دیکھیں کہ اسلام کا مزاج کیا ہے، بچپن سے لے کے پیدائش سے لے کر کے موت تک اسلام نے اس کو صفائی کا حکم دیا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے، جب اس کے آگے جو ہے اس کی ماں اس کی پاکیزگی کا خیال رکھتی ہے، اور اس کے بعد نمازوں کا حکم آ جاتا ہے تو دن میں پانچ وقت وضو کا حکم ہے، اور اس سے پہلے مسواک کرنے کا حکم ہے کہ یہ بھی صفائی میں آتا ہے. ساری زندگی یہ جو ہماری پنجگانہ نمازیں ہیں ان میں مسواک کا بھی حکم ہے، اور اس کے علاوہ
سر میں تیل لگانے کا حکم ہے،
تیل لگانے کا حکم،
حلال کھانے کے بعد حلال کی سنت ہے.
حتیٰ کہ بندہ اگر مر بھی جائے تب بھی کہا گیا اس کو ایسے نہ دفناؤ، اس کو غسل دیا جائے، حالانکہ مر چکا ہے. لیکن اسلام جو ہے وہ نظافت کو پسند کرتا ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، کہ ایسے نہ دفناؤ، اس کو پہلے غسل دو، اور غسل دینے کے بعد پھر اس کو کفن دیا جاتا ہے، سفید کپڑے کا کفن دیا جاتا ہے. تو اسلام کا مزاج اس حوالے سے یہ ہے کہ بندہ خود بھی صاف ستھرا رہے اور اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھے. کہ وہ صفائی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ذاتی صفائی، ایک ہے ماحول کی صفائی. ذاتی صفائی کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں، بدن کی صفائی ہے، لباس کی صفائی ہے، اور ماحول کی صفائی کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گی، گھر کی صفائی، گلی کی صفائی، محلے کی صفائی، شہر کی صفائی، اپنے ملک کی، اپنے وطن کی. اس کے صرف دینی فوائد تو ملتے ہی ملتے ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں کہ بندہ اگر اچھے ماحول میں رہے، پاکیزہ رہے، صاف ستھرا رہے، تو کئی بیماریوں سے وہ بچ جاتا ہے. اکثر لوگ بیمار جو ہے وہ ماحول کی آلودگی کی وجہ سے ہوتے ہیں،
ماحول کی گندگی کی
وجہ سے جو ہے بندے بیمار ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے کہ ان چیزوں سے بندہ کافی بیماریوں سے بھی بچ سکتا ہے.
وطن سے محبت جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے. ایک تو یہاں پر ایک مشہور جو روایت ہے اس کی طرف بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حب الوطنی من الایمان، یہ شاید سمجھا جاتا ہے کہ حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے.
اچھا
ٹھیک ہے، یہ ایک معروف جملہ ہے اگرچہ کہ وطن سے محبت ہونی چاہیے، لیکن وطن سے محبت کی وجوہات علماء نے بیان کی ہیں کہ وہ کیوں ہونی چاہیے. وہ اسی لیے کہ وطن میں چونکہ اس کے گھر والے موجود ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار موجود ہوتے ہیں جن سے وہ حسن سلوک کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، تو صلہ رحمی کرتا ہے تو یہ ایک ایمان والی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر
وطن اور اپنے
یہ ایمان والی چیزیں ہیں، تو اس کو کہا گیا کہ یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے.
اور ویسے حدیث پاک
یہ حدیث پاک نہیں ہے،
تو
ایمان کی علامتوں میں سے ہے یعنی یہ کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث پاک. بہرحال
البتہ وطن سے محبت کو محبوب رکھنا
بالکل ہونی چاہیے.
ماشاءاللہ. بعض ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو بندے کی سوفسٹیکیشن کو ظاہر کرتی ہیں، اس کا کردار. اس میں جیسے کہ جمائی آئی تو کیا کرنا چاہیے، چھینک پر. بعض اوقات بہت اچھا آدمی بیٹھا ہے، چھینکتا ہے تو پتا چلتا ہے کیا ہوا. بعض اوقات کھجانے کے ایسے اسٹائل ہوتے ہیں کہ وہ ساری اس کی عزت جو ہے وہ تھوڑی دیر میں. بعض اوقات بہت اچھے کپڑے پہنے لیکن ناخن ایسے گندے ہو رہے ہیں. یہ چند چیزیں کچھ آپ کے ذہن میں بھی ہوگی کردار اور اس طرح کی صفائی وغیرہ کے حوالے سے.
دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان کی جو فطرت اور مزاج ہے نا، پہلے وہ بدلنا ضروری ہے. میرا کمرہ بہت صاف ہے مگر میری عادت ہی گندا رہنے کی ہے، تو پھر صفائی نہیں ہوگی. بعض لوگوں کے تو گھر جا کر یا ان کا روم دیکھ کر، اور زیادہ آگے جانا ہے تو کچن دیکھ کر، واش روم دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس فیملی کا، ویسے اس کو ڈیزرٹ نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اسی دن خراب ہوا ہو، لیکن کسی کی بے ترتیبی ہوتی ہے نا زندگی میں، تو اس کے روم میں بھی آپ کو بے ترتیبی نظر آئے گی. جو آفس میں بیٹھتے ہیں اپنی ٹیبل کو دیکھ لیں، کچھ لوگوں کی ٹیبل پر اتنا کاٹ کباڑ پڑا ہوگا کہ سمجھ نہیں آتی کیا کام کرتے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کی ٹیبل بتا دیتی کہ یہ سلیقے والا شخص ہے. تو آپ کی عادات و اطوار میں سلیقہ اور ڈسپلن ہونا چاہیے. اور جس طرح ہماری گفتگو ہو رہی تھی، یاد رکھیے کہ ہمیں اسلام جو ہے نا بہت بیلنسڈ، ون آف دا بیلنسڈ ریلیجن ان اسلام ان دا ورلڈ. ساری دنیا میں بیلنس اگر کوئی مذہب ہے، یعنی ہمیں سادگی کا بھی درس دیا گیا، صفائی کا بھی درس دیا گیا، اور نعمتیں ہیں تو اس کے اظہار کا بھی درس دیا گیا. ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، پرانے جس کو کہ میلے کپڑے ہیں، بڑا گندا بال ہیں، تو پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے؟ اس نے کہا جی حضور میرے پاس ہے. فرمایا پھر اس کا اثر نظر کیوں نہیں آتا؟ تو اگر اللہ نے نوازا ہے تو ان نعمتوں کا شکر اور اظہار کا بھی ایک انداز ہو کہ بندہ اپنے کپڑوں پہ، اپنے لباس پہ، اپنی ذات پہ بھی کچھ خرچ کرے. ہاں اب اس کے اندر، بھائی آپ تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو کر رہے تھے راشد بھائی، کہ نیت کیا ہے؟ میں اس لیے اچھے کپڑے پہنوں، صاف ستھرے کپڑے پہنوں کہ لوگوں پر روب دکھاؤں، ان کے اوپر جناب میں سپیریئر نظر آؤں، میری خوشبو قیمتی ہے تو لوگ جناب مجھ سے پوچھے کہ کہاں سے لی ہے، تو پھر اس طرح کے اعمال تو پھر تکبر کی طرف لے جائیں گے.
اپنے خوشبو کی بات کی، مجھے یہاں پر حدیث پاک کا وہ مفہوم یاد آ رہا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے خوشبو لگائی
قیامت کے دن وہ کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی
سبحان اللہ.
اور جس نے لوگوں کے لیے خوشبو لگائی تو قیامت کے دن وہ مردار کی طرح بدبودار ہوگی.
اب یہ نہ کہ
ایک ہی عمل ہے لیکن نیت کے فرق سے اس کا ریزلٹ قیامت کے دن بدل جائے.
سنت کی نیت سے لگائے, لوگوں کو میرے پسینے سے بو نہ آئے اس لیے لگا رہا ہوں تو انشاءاللہ لگانے کا بھی ثواب ملے گا.
ٹھیک ہے,
تو ہر ایک تو نیت, اور دوسرا اپنی ذات پر توجہ ضرور دینی چاہیے. اور یہاں میں خاص طور پہ مذہبی لوگوں سے, ہماری بہت بڑی فالوور شپ ہمارے دعوت اسلامی والے ہی ہیں, میں ان سے بھی عرض کرنا چاہوں گا اور باقی ماشاءاللہ جتنے اسلامی بھائی ہمیں سن رہے ہیں, کہ ایک مذہبی شخص کو تو زیادہ صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. آج کے ماڈرنائز دور میں ویسے ہی لوگ باتیں کرتے ہیں, مذہبی لوگوں سے دور ہوتے ہیں. ہماری داڑھی شریف ہو, اس میں تیل لگا ہو, کنگھی ہو, امامہ پہنے تو صاف ستھرا پہنے, لباس پہنے سادہ ہی ہو, لیکن صفائی تو ہونا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس صفائی کی خوبصورت عادت پر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے, میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا, ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً سادہ لیکن ایسے خوبصورت, ایسے نفیس, نبی پاک کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے. تو ہمیں مذہبی لوگوں کو اپنی ذات پر زیادہ توجہ, اچھی نیت کے ساتھ. یہاں بھی نیت بہت ضروری ہے کہ لوگ اگر مجھے دیکھیں تو نیت کر لیں, یار داڑھی شریف میں اتنا اچھا لگتا ہے بندہ, میں بھی داڑھی رکھوں گا. امامہ اتنا جچتا ہے مسلمان پر, میں بھی امامہ شریف پہن لوں گا. اب امامہ پہننے والا امامہ ایسے پہنے, داڑھی اس کی اس طرح کی ہو, اس میں وہ کنگھی نہ کرے, تیل نہ لگائے, لباس گندا ہو, تو بعض اوقات لوگ پھر اس وجہ سے بھی دور ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ڈبل فائدہ ہے اگر مفتی صاحب فرمائیں, ہماری اگر یہ نیت بھی شامل ہو جائے کہ اگر ہمیں اچھے حلیے میں دیکھ کر, ستھرے حلیے میں دیکھ کر, انشاءاللہ اگر کوئی دین کی طرف, سنتوں کی طرف آئے گا, اللہ نے چاہا اس کا بھی ثواب ملے گا. تو اس کا بھی خیال ہونا.
بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایک آدمی گندا ہے, میلا سا ہے, یار کوئی باہر نہیں جانا تھا نا, کہیں گھر میں ہونا, ابھی تو گھر پہ گندا رہ سکتے ہیں, باہر جانے کے لیے تیار ہونا چاہیے.
دیکھیں گھر والوں کی بھی تو حقوق ہے نا, صاف ستھرا شخص ہر کسی کو پسند آتا ہے. آپ کے گھر والے آپ کے لیے صاف ستھرے رہیں. ابھی بات غالباً مجھ سے پہلے ہو رہی تھی کہ عورت کو جو زینت کی فرمایا گیا اس میں بہت ساری اجازتیں تو اپنے گھر کے لیے ہیں, خاص طور پہ اپنے خاوند کے لیے ہیں. تو اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ اگر گھر کے مرد باہر ہیں, کام کاج میں آپ بیزی ہیں, تو ان کی آمد سے پہلے اچھی طرح صاف ستھرا تیار ہو جائیں, مسکراتا سا چہرے کے ساتھ استقبال کریں, تو انشاءاللہ گھر میں محبت اور بڑھے گی. لیکن بالکل اسی طرح گھر کا مرد اگر یہ سمجھتا ہے کہ جناب میں تو کسی بھی حلیے میں رہوں, میں تو مرد ہوں نا, مجھے کیا ضرورت ہے صاف ستھرا رہنے کی. جس طرح آپ کو مسکراتا چہرہ, صاف شفاف چہرہ اور صاف شفاف لباس والا پسند ہے, اسی طرح کسی اور کا بھی دل ہے. بلکہ مفتی صاحب بتائیں گے کہ سفر سے واپس جاتے وقت جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں دو رکعت نفل ادا فرماتے, تو اگر آپ سفر سے بھی واپس جا رہے ہیں, اپنے کاروبار سے بھی واپس جا رہے ہیں, اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ بڑا میلا کچلنا ہوں, تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اپنے آفس سے نکلتے وقت اپنے بال وغیرہ ٹھیک کر لیں, آپ بھی اچھی نیت کے ساتھ وضو کر لیں,
بہت
اچھا اللہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ بھی گھر جائیں گے.
زبردست, گھر میں بھی صاف ستھرا رہنا ہے, باہر بھی. اچھا صفائی نصف ایمان ہے, اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟
پھر تو یہ ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری اہلیہ میرے لیے صاف ستھری رہے, تو اسی طرح میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں بھی اپنے گھر والوں کے لیے صاف ستھرا رہوں. نہیں کہ صرف وہی صاف ستھری ہوں, میں جو ہے وہ میلا کچیلا رہا ہوں,
اس کو افسوس نہ ہوتا رہے کہ مطلب یہ کیا ہو گیا.
تو یہ دونوں طرف ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو افعال ہیں اس کے بہت ساری حکمتیں ہوا کرتی تھیں, تو اسی تو آپ پہلے سے اطلاع دیا کرتے ہیں, اور حکم بھی یہی ہے کہ پہلے سے اطلاع دے دی جائے گھر میں. اور اس کی وجہ ایک یہی بیان کی گئی ہے کہ گھر میں پہنچے تو ایسا حلیہ دیکھے کہ وحشت کے اندر بندہ مبتلا نہ ہو جائے, تو وہ اپنے آپ کو سوار لے, بندہ اپنے آپ کو سوار لے. ظاہر سی بات ہے کہ وحشت میں صرف میں نے تھوڑی مبتلا ہونا ہے, سامنے سے بھی کوئی وحشت کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے, تو اس لیے دونوں طرف سے ستھرا یہ رہنا چاہیے. تو صفائی دونوں طرح کی مطلوب ہے, وہی کہ ظاہری صفائی بھی, گھر کے اندر بھی صاف ستھرا رہنا اور باہر بھی صاف ستھرا رہنا. ہاں البتہ فرق ہوتا ہے بہرحال, کہ گھر کی جو زینت ہوتی ہے اس میں بھی ستھرا ہونا چاہیے, باہر بھی ہونا چاہیے. لیکن باہر بہرحال بندہ جب جاتا ہے تو اس کے جو انداز ہوتے ہیں وہ گھر کے مقابلے میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے. گھر میں بندہ جو لباس پہنتا ہے وہ باہر کے مقابلے میں کچھ کم ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ گھر کے اندر بھی کنڈیشن وہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو گھر والوں کو تکلیف دینے والی ہو. لیکن باہر جائے تو میں ابتدا میں عرض کر چکا کہ ہر ایک کا اپنا جو مقام ہوگا اسی کے اعتبار سے اس کا لحاظ کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے, تو ابھی آپ نے سنا کہ امام اعظم 1500 درہم کا جبہ پہنا کرتے تھے. اب آپ اس زمانے کا 1500 لگا لیں,
آج کا تو لاکھوں روپے ہوگا,
لاکھوں روپیہ ہو جائے گا, یعنی 2 تولے 7.5 ماشا چاندی تو 10 درہم کی بن جاتی ہے.
بارگاہ بھی تو ایسی ہے نا,
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. پھر جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے, وہاں پر جب حاضری ہو تو وہ تو پھر پہلی دفعہ یا ہر دفعہ ہی بندہ حاضر ہو تو ہر دفعہ اس کے پاس اگر نئے کپڑے ہیں تو نئے کپڑے پہن کر حاضر ہو، اپنی نیت کے اوپر ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ جب حاضر ہوتے تو ان کا انداز ہی ہوتا تھا کہ اچھے اچھے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو جیسی بارگاہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے غلام کو نماز پڑھتے دیکھا تو بالکل عام سے کپڑے میں نماز پڑھ رہا تھا، تو غصے میں آگے بولا اگر میں تجھے کسی بڑے آدمی کے پاس بھیجوں تو فلاں کے پاس بھیجوں تو اس کپڑے میں جائے گا؟ بولے نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے ہی حاضر ہو گیا۔
یہاں ایک اور مسکنسیپشن کلیئر کرنا ضروری ہے کہ سادگی اور صفائی، اس پہ فرق کرنا ضروری ہے۔ یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سادگی جو ہے نا وہ بیلے کچیلے رہنے کا نام ہے، وہ جناب بالکل نہ کپڑے استری کرنے ہیں نہ بال بنانے ہیں، بس سادہ رہنا ہے۔ سادگی میں بھی خوبصورتی ہے، سادگی میں ہی خوبصورتی، اگر یہ کہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ سادگی کے اندر ایک تقدس بھی آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بندے کے اندر اور برکت آ جاتی ہے۔ تو سادگی ہو لیکن صفائی ہو۔ اور دوسری بات، جیسے بعض اوقات نئے کپڑوں کی ہم بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ غریب جو ہمارے اسلامی بھائی ہوں گے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار پیسے ہوں گے تو پھر ہم جو ہے نا وہ زینت اختیار کر سکتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ کے کپڑے صاف ہو، نئے ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے چہرے کو تو قیمت سے نہیں دھوتے نا، چہرہ تو دھو سکتے ہیں نا، بال تو بنا سکتے ہیں، تیل تو بڑا کم قیمت میں ملتا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ اپنی غربت کو بہانہ بنا کر کہ یار ہم کہاں سے صفائی ستھرائی اختیار کریں، تو غربت معنی نہیں ہے۔ الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ساری دنیا کو صفائی ملتی ہے۔ میل، وہ اعلی حضرت کا ایک اور شعر بھی یاد آ گیا نا کہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ ہمارے دلوں کے میل نبی پاک کے صدقے دور ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کاشانہ وہ تھا کہ جہاں کئی کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، بظاہر کھانے کو وہ نعمتیں میسر نہیں تھی مگر صفائی میں کمی نہیں تھی، پاکیزگی میں کمی نہیں تھی، جہاں جس طریقے کی زندگی تھی اس کے مطابق صفائی اور ستھرائی کا عالم تھا۔ تو ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا ہے، چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، اس کو صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ اور زینت جو ہے وہ پیسوں سے ہی نہیں، سادگی کے اندر بھی زینت ہے۔ اور اسلام کی جتنی زینت ہے، اگر آپ دیکھیں نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک بہت شاندار پہلو یہ ہے اشفاق بھائی، کہ پیارے آقا تو اللہ کے حبیب ہیں، جیسی لائف سٹائل چاہتے گزارتے۔ علماء نے باقاعدہ بحث کی کہ پیارے آقا بادشاہوں والی زندگی بھی گزار سکتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیلیبریٹلی دانستہ یہ سادگی والی زندگی کیوں گزاری، یہ غربت والی زندگی کیوں گزاری؟ علماء بڑا عشق بھرا جواب دیتے ہیں کہ اگر نبی پاک بادشاہوں والی زندگی گزارتے، مہنگی سواریاں ہوتی، مہنگے لباس ہوتے، مہنگی خوشبوئیں ہوتی، تو آج کا غریب امتی تو یہ کہتا نا کہ میں ان سنتوں پر کیسے عمل کر سکتا، پیسے ہوتے تو مہنگا گھر لیتا، پیسے ہوتے تو مہنگی سواری لیتا۔ ڈیلیبریٹلی دانستہ نبی پاک نے یہ غربت والی زندگی اختیار کی کہ آج غریب امتی بھی جو کی روٹی کھا کر، پاکا کر کے، ٹاٹ کے بستر پر سو کر، سادہ لباس پہن کر سنت ادا کر سکتا ہے، اور امیر کو سنت ادا کر لیے تو وہ بھی سادگی اختیار کر کے سنت پر عمل کر سکتا ہے، دونوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو نبی پاک تو سب کے آقا ہیں نا، اس لیے ماشاءاللہ ایسی زندگی اختیار۔
سادگی اپنی جگہ پر ہے لیکن صفائی کا بڑا تعلق ہے۔ ناخنوں کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ناخن اس طرح، اس کے علاوہ جو اضافی بال ہیں جسم کے، ان کے متعلق بھی ہمارے اسلام نے کوئی ترغیب دی ہے، اور کب تک انہیں کاٹ لینے کا حکم؟
بالکل، اس کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور اس کی مدت ایک تو وہ مقرر کی گئی کہ جس کے بعد گناہ بن جاتا ہے، تو یہ تو 40 دن کی مقرر کی گئی کہ 40 دن کے اندر جو جو اضافی بال ہیں جہاں کاٹنے کا حکم ہے کہ اس کو کاٹ لیں، ناخن کاٹ لیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 39 دن تک اس کو لے کر جائیں، ناخن بڑھنے ہی دیں، 39ویں دن جا کر پھر آپ اس کو کاٹیں، اس وقت تک بھرے ناخنوں کے اندر میل جمع ہوتا رہے اور یہ بڑھتے رہیں، نہیں۔ بلکہ چونکہ یہ ایک مدت بیان کی گئی کہ اس کے بعد آپ گناہگار ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے پہلے ہر ہفتے جو ہے نظافت حاصل کرنے کے لیے اس کو کاٹ لینا چاہیے۔
کچھ کالز دے دیجئے پہلے۔ سبحان اللہ،
تاری دور پنڈی سے عرض کر رہا ہوں۔ آج جو موضوع ہے زینت، اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو زینت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو وہی اصل زینت ہے۔ آج کے خصوصاً نوجوان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ فیشن اپنائیں، وہ لائف سٹائل اپنائیں کہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا احیاء بھی ہو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مشک پار مدنی ماحول ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ میری آقا کی سنتیں بھی زندہ ہوگی اور زندگی بھی چلے گی۔ پوری دنیا کے لیے پیغام ہے، دی پرسنالٹی ہو از فالوئبل از آنلی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات میں جو شخصیت جس کو فالو کیا جائے میرے آقا ہی کی ذات مبارکہ ہے
صلی اللہ علیہ وسلم۔
اچھا، یہ لاجیکلی بھی درست ہے، یعنی ایک تو ایمان کا تقاضا ہے کہ فالو انہیں کیا جائے، اگر آپ کائنات میں کسی کو فالو کرتے ہیں جو فالوورشپ کہلاتی ہے، فینس کہلاتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، تصویریں اپنے بیڈ روم میں اپنے پرس میں رکھتے ہیں، ان سب سے ایک سوال ہے، جس حسین جس با کمال کو آپ فالو کرتے ہیں اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، خوشبو آتی ہے؟ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جن کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، جن کا لعاب جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے کس قدر برکتوں والا ہے، کوئی ہے ایسا جس کے تھوک سے محبت ہو؟ میرے آقا کا لعاب تو کھاری کنوؤں کو میٹھا کر دیتا ہے. یعنی حسن و جمال کی بات کی جائے، با کمال ہونے کی بات کی جائے، تو اور کوئی ہے ہی نہیں نبی پاک کے سوا جس کو فالو کیا جائے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
شریعت مطہرہ نے حکم دیا، جمعے کا دن ہے، عیدین ہیں، اسی طرح پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، تو اس موقع پر مسلمانوں کے مجمع میں جا رہے ہیں، تو بالخصوص خوشبو کا اہتمام کرنا اس میں، جمعے کا غسل بھی بالخصوص جو مشروع ہوا، یعنی جو مقرر کیا گیا، وہ کیا ہی خوشبو کے لیے کیا گیا کہ تاکہ مسلمانوں کو جو ہے وہ بو سے یہ بچایا جا سکے. تو اسے مجموعوں کے اندر جا رہے ہیں تو اس وقت زینت کا خاص طور پہ اہتمام ہی کرنا.
اگلی کال.
حضور، میں لیاقتہ سے راشد تاری بات کر رہا ہوں. آج جو تصویر دکھائی گئی ہے اس کے بارے میں جو سوال کیا تھا اس کے بارے میں جواب دینا تھا کہ یہ جو تصویر دکھائی گئی ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر کو کس طرح چلاتا ہے، مشقت کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے کہ میرے بچوں کی اچھی پرورش ہو، وہ اس راہ میں جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مشکلات آئے، وہ ان کو سیر کرتا ہے.
بے شک، ٹھیک ہے.
یہاں صاحب صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بچیوں کو حافظہ بنانا کیسا ہے، جبکہ بعض لوگ بچوں کو حافظہ بنانے سے منع کرتے ہیں، اس بارے میں آپ برائے کرم رہنمائی فرما دیں.
بچیوں کو حافظہ بنانا
حرج نہیں ہے اس میں، بنا سکتے ہیں. البتہ جو منع فرماتے ہیں امیر السنت بھی اس میں احتیاط بیان فرماتے ہیں، وہ اس بنیاد پر کہ چونکہ ان کی مصروفیات گھریلو بعد میں جا کے بڑھ جاتی ہیں، تو چونکہ اس میں یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر ان کے خود اپنے کچھ مسائل ہوتے ہیں، پڑھنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے احتیاط کے پیش نظر بیان کیا جاتا ہے کہ نہ کروائیں. لیکن بہرحال یاد کروانے میں، حفظ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یاد کروایا جا سکتا ہے.
کسی بچے کو بیٹا ہے، اس کو والد صاحب نے حفظ کروایا نابالغ وہ جب تھے، اب وہ بالغ ہو گئے اور وہ یاد نہیں رکھ رہے، تو گناہگار بیٹا ہوگا یا والدہ؟
بیٹا ہوگا،
کیونکہ وہ بالغ ہو گیا ہے.
بالغ ہو گیا،
ٹھیک ہے جی.
آج کی پکچر ایک بار پھر دکھا دیں جو ہم نے اپنے ناظرین کو شروع میں دکھائی تھی. ایک شخص ہے جو کشتی لے کر چل رہا ہے، بچے اس کے ساتھ ہیں. کیا ہم کہنا چاہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ آخر میں ہم مدنی پھول پیش کریں گے. چند اشعار.
صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جا، عنایت یہ بڑی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی. مدینے مجھ کو آنا ہے، غم فرقت مٹانا ہے، مدینے مجھ کو آنا ہے، غم فرقت مٹانا ہے، کب آتا ہے مدینہ در میری حاضری ہوگی، کب آتا ہے مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی، غم دوری رلاتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، غم دوری دینا یاد آتا ہے، غم سیرت دیوانے تیری بھی حاضری ہوگی تسلی رکھ دیوانے تیری بھی حاضری ہوگی بنا لو اپنا دیوانہ بنا لو اپنا مستانہ بنا لو اپنا دیوانہ بنا لو اپنا مستانہ خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے لبوں پر نعت چاہیں انبیاء اس دم سجی ہوگی لبوں پر نعت چاہیں انبیاء اس دم سجی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی
ماشاءاللہ میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی امیر اہل سنت کا لکھا ہوا کلام ہم سن رہے ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سادگی یہ ایک ساتھ عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے یقیناً آپ مزینہ ہیں آپ سے زیادہ طہارت والا کون ہوگا جن کو قرآن پاک نے مژدہ دیا کہ انہیں تو اللہ پاک نے پاکیزہ فرما دیا ہے اور ان کی سادگی اور ان کی زینت کے بارے میں کچھ
پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری جو بیٹی ہے فاطمہ یہ انسانی شکل میں حور ہے
اللہ
اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ عورتوں کے عوارث سے پاک تھی
سبحان اللہ
پہلی بات دوسری بات بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم سے جنت کی خوشبو آیا کرتی
اللہ اللہ اللہ
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سونگا کرتے تھے اسی لیے ان کو زہرا بولا جاتا ہے کلی بولا جاتا ہے تیسری بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے سورت اور سیرت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ مشابہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو دیکھا ہی نہیں تو آپ سورت اور سیرت دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر ہیں اور ابھی ہم سن چکے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو حسین و جمیل تھے مزین تو تھے ساتھ ہی ساتھ سادگی کے پیکر بھی تھے
بالکل
تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سورت میں مشابہ ہیں تو یقیناً آپ مزین بھی تھی اور سیرت میں مشابہ ہیں تو سادہ بھی بالکل تھی تو آپ کی سادگی مشہور کہ گھر کے کام خود کیا کرتی تھیں اور پھر چکی کو چلانا گھر کے کام کاج کرنا جھاڑو لگانا اور اس کی وجہ سے رنگ مبارک میں تغیر آ گیا تھا پھر تسبیح فاطمہ کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عطا کرنا تو یہ دونوں چیزیں آپ کی ذات کے اندر جمع تھیں حسن و جمال بھی تھا مزین ہونا بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے سادگی بھی آپ کو یہ عطا فرمائی ہوئی تھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیدہ کائنات ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ سیرت اٹھاتے جائیں اور اس کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاتے جائیں آپ کو پہلو سے پہلو ملتے جائیں
سبحان اللہ سبحان
عبادت کو دیکھیں تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ ساری رات مسجد بیت کے اندر گھر میں جو عبادت کی جگہ ہے اس میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی کیا
اللہ اللہ اللہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس پر ہر وقت امت کے لیے دعا رہا کرتی تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ساری رات آپ کی زبان پر یہی دعا رہا کرتی تھی کہ نبی امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مردوں عورتوں کی بخشش فرما دے۔ امام حسن عرض کرتے کہ آپ اپنے لیے دعا نہیں کر رہی، فرمایا پہلے پڑھو سے پھر بعد میں اپنے لیے۔ وہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکمل صفت، حالانکہ آپ کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور آپ سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ فرمایا کہ فاطمہ نے پاک دامانی اختیار کی تو آپ پر اور آپ کی اولاد کے اوپر اللہ نے جہنم کو حرام کرا دیا۔
سبحان اللہ۔
لیکن اس کے باوجود وہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کے جب عرض کی گئی اگلو پچھلوں کے گناہ آپ کی وجہ سے بخش دیے گئے ہیں، آپ کے اگلے پچھلوں کو معاف کر دیا گیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اپنے رب کا عبادت گزار شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ وہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، تو وہی جمال بھی موجود ہے، تزین بھی موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سادگی بھی موجود ہے۔
آج کی اسلامی بہن کو یا خاتون کو کیا آپ پیغام دیں گے؟
یہی کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا کہ بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو بادشاہوں والی زندگی گزارتے، آکے اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو نبی بادشاہ بنے، بادشاہوں والی نبی بن جائے، لیکن آپ نے یہ عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں اور صبر کروں۔
اللہ،
یہ حضور علیہ السلام کا انداز تھا، اور یہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انداز تھا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ چاہتی تو جو چاہتی وہ کرتی، آپ کے والد جو تھے وہ مختار کل ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا اختیار دیا، لیکن اس کے باوجود سادگی کا اختیار کرنا تو آپ کی نظر میں آخرت تھی، اور جو آپ نے سادگی اختیار کی اور جو پردے کے حوالے سے بالخصوص بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انداز اختیار کیا، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ تو آج جو خواتین ہیں ان کو بالخصوص بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جس کے پاس آج دولت آ جاتی ہے، مال آ جاتا ہے، منصب آ جاتا ہے، کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتی ہے۔
اللہ اللہ اللہ،
وہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ اب مجھے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہر چیز موجود تھی، لیکن پھر اس کے باوجود آپ پردہ کیا کرتی تھیں۔ تو ایسی خواتین کو بالخصوص بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروی کرتے ہوئے پردے کا خاص اہتمام کرنا۔
بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے سلسلے میں، مزید بھی انشاءاللہ مفتی صاحب سے سلسلوں میں ہم وقت لیتے رہیں گے اور ان کی انشاءاللہ جلوہ گری ہوتی رہے گی۔ عبدالحبیب بھائی، مزید اس موضوع کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی، آپ کے گھر کے کام کاج، یعنی ابھی ہم نے سنا مفتی صاحب سے کہ رات کو قیام کر رہی ہیں اور دن میں بھی خود ہی کام کرنا ہے۔
کیا بات ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے سے پہلے اعلی حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، کیا بات
رضا
اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ بی بی فاطمہ خاتون جنت کا ذرا مرتبہ تو دیکھیں، ان کے والد محترم کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
سبحان اللہ۔
ان کی والدہ کون ہیں؟ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے زوج حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ ان کے بیٹے سبحان اللہ حسنین کریمین جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا مطلب برکتوں کا گھیرا ہے، اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سادگی، مفتی صاحب نے اشارہ تو کر دیا مگر یاد رہے کہ آج میں ایک اور پہلو کی طرف ہماری اسلامی بہنوں کو توجہ دلانا چاہوں گا، جو بہت پریشر کریٹ کر دیتی ہیں اپنے والد پر، اپنے شوہر پر، اپنے بھائی پر، کہ ہمیں لگزریز چاہیے، ہمیں آسانیاں چاہیے، ہمیں بس کسی طریقے سے ہمارے لیے کما کے لاؤ، ہماری یہ خواہش پوری کرو۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں اور نبی پاک بے انتہا پیار فرماتے، جگر کا ٹکڑا فرمایا، مگر خاتون جنت جب اپنے گھر کے کام کاج کرتی تو آپ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے، آپ کے جسم اقدس پر نشانات پڑ گئے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بابا جان کے پاس جا کر، کچھ غلام اور کنیز آئے ہیں، مانگ کر آ جاؤ تو آپ کے گھر کے کام آسان ہو جائیں گے۔ آپ گئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مصروف دیکھا، صحابہ اکرام موجود تھے، واپس آ گئیں۔ شام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے کہ اے فاطمہ تم آئی تھی، کیا بات تھی؟ کہ حضور یہ معاملہ تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت دیکھیں، آج بہت سارے والدین کے لیے بھی شاندار اس میں پیغام ہے، پیارے آقا چاہتے تو کئی خادم دے دیتے۔ فرمایا اے فاطمہ اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرو، اور جب تھک جایا کرو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، ایک روایت کے مطابق 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. ناظرین یہ آج تک تسبیح فاطمہ ہم نماز کے بعد پڑھتے تو ہیں، یہ تسبیح فاطمہ کو تسبیح فاطمہ کیوں کہتے ہیں اس کے پیچھے یہ واقعہ موجود ہے. اور علماء بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، کوئی بھی شخص کام کاج کر کے تھک جاتا ہو اس کو چاہیے کہ شرارت کو آرام کرنے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھ لے، خاتون جنت کی برکت سے، اللہ کے ذکر کی برکت سے اس کی تھکن دور ہو جائے گی. پیارے آقا کی تربیت دیکھیں، اپنی شہزادی کو سادگی کا درس دیا، ہاتھ سے کام کاج کا درس دیا. یہاں ایک بات اشفاق بھائی کرنی ہے کہ یہ جو پریشر کریٹ کرنا ہے نا، ہمیں کپڑے یہ والے چاہیے، ہمیں زیور یہ چاہیے، ہمیں یہ لگژری چاہیے، اس مجبوری کی بنا پر کئی لوگ حرام کمانے کی طرف جاتے ہیں. اپنے گھر کے مرد کو پریشر نہ دیں. مجھے ایک بات یاد آئی کہ پہلے کی عورتیں، کتابوں میں لکھا ہے، جب مرد صبح کام پہ جاتا تھا نا تو اس کو کہتی تھی دیکھو حلال کما کے آنا، ہم تھوڑے پر گزارا کر لیں گے، حرام مت لانا، ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں. مگر آج اگر گھر میں دیکھیں، یہ اسلامی بہنوں کا بڑا اہم کردار ہو سکتا ہے، آپ اچانک دیکھیں کہ میرے والد زیادہ چیزیں لانے لگ گئے، پیسے زیادہ آنے لگ گئے، میرا بھائی کی تنخواہ 15,000 ہے اور یہ 25,000 روپے کیسے لا رہا ہے، میرے شوہر کل تک تو مقروض تھے آج یہ اتنے پیسے کیوں آ رہے ہیں. آپ کا الارم بجنا چاہیے اور آپ روکے انہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی غلط لائن اختیار کر لی ہے. ادھر کام پورے ہو رہے ہیں، نئے کپڑے آ رہے ہیں، زیور مل رہے ہیں، کوئی کہتا ہی کچھ نہیں ہے. تھوڑے عرصے بعد جب وہ گرفتار ہوتے ہیں، کسی چوری میں پکڑے جاتے ہیں، کوئی اللہ نہ کرے فراڈ میں پکڑے جاتے ہیں، پھر سارا گھر رو رہا ہوتا. اس وقت کہاں تھے آپ جب نئی گاڑی آئی تھی؟
بالکل.
جب نئی اسکوٹر آئی تھی؟ کیونکہ آپ ہی نے تو فرمائش کی تھی.
بالکل.
خاتون جنت کی سیرت سے یہ پہلو بھی سیکھیں کہ قناعت کا درس دیتا ہے یہ خاندان. یہ چاہتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا.
بالکل.
پھر بھی ڈیلیبریٹلی قناعت اختیار کی گئی.
سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. اللہ پاک کی نعمتیں
آج انشاءاللہ دل کے حوالے سے سنیں گے.
دل
ہارٹ.
جی ہارٹ.
اچھا، سب سے پہلی بات یہ کہ دل کو انسانی جسم کے اندر ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، یعنی انسان کے جسم کے اندر دیگر اعضاء بھی ہیں لیکن دیگر اعضاء کے اندر اس کو کیا مقام حاصل ہے؟ یہ تمام اعضاء کا بادشاہ ہے.
اچھا،
یعنی اعضاء کا یہ بادشاہ اس کو کہا گیا. اور جسم کے اندر اس کی اہمیت جو ہے اظہر من الشمس ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ دل کی کتنی اہمیت ہے. ایک پمپنگ مشین ہے جو خون کو جو ہے پمپ کرتی ہے، اور ایک انسان کے رگوں کے اندر خون کی روانی ہوتی ہے. اگر اس کے اندر تھوڑا سا فساد آ جائے تو بندہ جو ہے اس طرح ہارٹ اٹیک کا نام ہی آتا ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے.
صحیح.
تو اس کا یعنی جسم کے اندر بڑا اس کا مقام ہے. اور انسان کے جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں ان تمام اعضاء میں زیادہ طاقت اور مضبوط جو ہے وہ دل ہی ہے.
اچھا،
یہ طبی حوالے سے ہو گئی بات کہ بھئی اس کا کتنا بڑا مقام ہے. لیکن اگر اس کو اسلام کی حیثیت سے دیکھیں کہ اسلام نے کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ انسانی جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اگر وہ درست رہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اگر اس کے اندر بگاڑ آ جائے تو پھر سارے اعضاء کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے. اور سن لو کہ وہ دل ہے.
اچھا،
اب یہاں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور آقا علیہ السلام کی ایک اور پیاری حدیث پاک ہے جس کو امام بخاری نے بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک قرار دیا، یعنی یہیں سے اس کا آغاز ہوا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، یہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیات پر ہے. اب یہاں سے دیکھیں کہ نیت کا محل کیا ہے، نیت کا مسکن کیا ہے، تو فرمایا النیت محلها القلب، نیت کا جو مسکن ہے وہ کیا ہے؟ دل ہے.
دل
اس کا جو جائے قرار ہے وہ دل ہے،
یعنی ارادوں کا.
ہاں،
ارادوں کا، نیت ارادوں کا، ارادہ.
جی، اس کا جو جائے قرار ہے وہ دل ہے. اب اس حیثیت سے اس کو دیکھیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں اور اس کا دل کتنا سخت ہو جاتا ہے. اسلامی نقطہ نظر سے اگر اس کو دیکھا جائے تو انسان کے جو سرکردہ گناہ ہوتے ہیں ان کی جو یلغار ہے وہ بڑی مضبوطی سے دل پر قائم ہوتی ہے، اور وہ بڑی مضبوطی سے اس کے اثرات جو ہے مختلف نوعیتوں سے آتے ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل کے اندر ایک ٹیڑھا پن، کجی آ جاتی ہے. ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل سے گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے، یعنی کثرت گناہ جو ہے وہ احساس خطا کو ختم کر دیتی ہے. کہ بندہ جب مستقل گناہ کرتا ہے تو پھر وہ گناہ کا احساس ختم ہوتا چلا جاتا ہے. بسا اوقات بندہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے پھر نہ اس پر قرآن اثر کرتا ہے، نہ حدیث اثر کرتی ہیں، نہ کوئی اور اچھی باتیں اس پر اثر کرتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ گناہوں کی دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ تمام چیزوں سے بالکل اپنے آپ کو، یعنی اس کا کسی چیز میں دل ہی نہیں لگتا اور وہ اتنا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اب یہاں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو جو ہے اچھے کاموں کی طرف جو ہے مشغول رکھے. اب دل نرم کیسے ہوگا؟ یہ تو سخت ہو گیا، کہ جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اب اسے دل نرم کیسے ہوگا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو. اگر قرآن پاک کی جو ہے کثرت سے تلاوت کی جائے اور موت کو کثرت سے یاد کیا جائے تو اس سے ہمارا دل جو ہے وہ نرم ہو سکتا ہے, اور جب دل نرم ہو جائے گا تو انسان کے سارے کام آسان ہو جائیں گے, اور نیکیوں کے اندر دل بھی لگے, عبادات کرنے کے اندر لطف جو ہے وہ انسان کو خوش و خضوع حاصل ہوگا.
دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. عبدالحبیب بھائی, دل کی بات ہوئی ہے تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی بیان ہوا. آج کل جو ہے نا ایک اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے, اور لوگ جو ہے وہ دل کے معاملے میں محتاط ہونا شروع ہو گئے ہیں. جو نظر آتا ہے یا شاید اپنی کیفیت ہے تو میں لوگوں کو
بہت زیادہ
کولیسٹرول اور
بلڈ پریشر
اور اس طرح کی چیزیں, بائی پاس جو ہے بہت عام ہو گیا ہے, انجیوگرافی, انجیوپلاسٹی, یہ مطلب کوئی عام باتیں ہو گئی ہیں اب تو. پہلے تو شاد سنتے تھے, تو کوئی ایسی باتیں بھی کچھ بتا دیں کہ جس سے اس طرح کی بیماریوں سے بچ سکے جو دل سے تعلق رکھتی.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جو ہے وہ قلب کے حوالے سے ہماری کیسی تربیت فرماتے ہیں. دل کو قلب کہتے ہیں عربی میں, اور قلب کہتے ہیں اس چیز کو جو منقلب ہوتی رہے. ہمیں اپنے دل کو ثابت قدم رکھنا ہے. نبی پاک کی وہ دعا یاد رکھیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. نبی پاک کی یہ دعا کتنی بڑی ہمارے لیے درس ہے کہ ہمیں اپنے دل کو سچی اور اچھی راہ پر لگائے رکھنا ہے, کیونکہ اس کو بدلتے دیر نہیں لگتی. برے کی صحبت میں جاتے ہیں تو دل برائی کا ارادہ کرتا ہے, نیکی والے ماحول میں آئے تو دل نیکیوں کا ذہن بنا لیتا ہے. ہمیں اچھے ماحول میں رہ کر اپنے دل کی ثابت قدمی کے لیے کوشش کرنی چاہیے, اور یقیناً جہاں ہارٹ ڈیزیز اور فزیکل جو پرابلمز ہیں اس پر فکر کرتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, بالکل کرنا چاہیے, صحت کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن کچھ بیماریاں وہ ہیں اشفاق بھائی جو زندگی یعنی جان لے سکتی ہیں, مگر اسی دل میں کچھ باطنی بیماریاں وہ ہیں جو ایمان لے سکتی ہیں. اس کی ٹیسٹنگ زیادہ ضروری ہے, اس کا علاج زیادہ ضروری ہے. بدقسمتی سے اس کی اویئرنیس ہی نہیں ہے. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو, امیر اہل سنت کو. آپ باطنی بیماریوں پر بات کرتے ہیں کہ حسد, تکبر, غیبت, ریاکاری, عجب, خود پسندی, چند باتیں ایسی ہیں جو دل میں اگر گھر کر جائیں تو ایمان برباد کر سکتی ہیں. تو مدنی چینل بھی آپ پابندی سے دیکھیں, گویا یہ آپ کی ایک لیبورٹری ہے جہاں دل کے باطنی امراض کا علاج ہوتا ہے.
وہ پکچر جو ہے ایک بار پھر دکھا دیں, آج جو ہم نے ناظرین کو شروع میں دکھائی تھی, خاص طور پر اس میں کیا ہے ہم اپنے پینل کے مبلغین سے بھی ڈسکس کرتے ہیں. ایک شخص ہے جو کشتی کھینچتا ہوا لے کے جا رہا ہے. عبدالحبیب بھائی آپ
اس میں بہت سارے پہلو بتائے جا سکتے ہیں. یہاں ایک تو شاید والد کی اہمیت بتائی گئی ہے, پورے گھر کی جو کشتی ہے یا فیملی کا جو بار ہے وہ والد پر ہوتا ہے. اچھا, یہاں ایک اور بات بھی غور طلب ہے, ماں پر بہت بات ہوتی ہے, ماں کے ادب پر بھی بڑی بات ہوتی ہے. واقعی ماں کا نیبل بدل نہیں ہے, لیکن والد بھی بالکل اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. ماں 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 کر کے بعض اوقات لوگ والد کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. کچھ بھی ہے, والد کا بہت بڑا کردار ہے. اگر میں اپنے بارے میں, ہم سب اپنے بارے میں سوچیں, انگلی پکڑ کر چلنا جو سکھایا, ہمیں حوصلہ جو دیا, اپنے پیٹ کاٹ کر ہماری خواہشیں جو پوری کی تو ہمارے والد نے کی.
بالکل,
تو والد کا اس بڑھاپے میں, اگر والد بڑھاپے میں ہیں تو ان کو احسان مند تو مانے کہ آج تک ہمیں پہنچایا یہاں تک ہمارے والد نے ہے, اور بڑھاپے میں ان کی خدمت کریں, ان کی دعائیں لیں. اچھا, والد جو ہے نا وہ ایکسپریسو نہیں ہوتا. ہم بھی والد ہیں نا, ہم بھی ایکسپریسو نہیں ہونا چاہیے.
اچھا,
ایکسپریسو سے مراد کیا ہے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتے.
اچھا,
والد نے شاید زندگی میں کبھی نہیں کہا ہوگا بیٹا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. ماں ہر دوسرے دن کہتی ہے, اور جب ماں کہتی ہے تو ہم بھی رو پڑتے ہیں, ہم بھی ماں سے کہتے ہیں ماں میں بھی بہت محبت کرتا ہوں. تو والد نے کیا ہم سے محبت نہیں کی؟ ہمیں جو ساری چیزیں لا کے دی تو وہ تو والد نے دی. وہ ایکسپریسو نہیں ہوتا. لیکن کبھی آپ اپنے والد سے کبھی جا کر کہیں کہ ابو جان میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے, کیونکہ وہ کہہ نہیں پاتے. تو جو لوگ ایکسپریسو نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ محبت نہیں کرتے. تو اگر آج کسی کے والد ہیں, چلیں آج آپ اس کام کو آج کل میں کر کے دیکھ لیں, ان کے ہاتھ چومیں اور ان سے کہیں آج تک جو کچھ میں ہوں وہ آپ کا صدقہ ہے, آپ کی مہربانیاں ہیں اور آپ نے یہاں تک پہنچایا, تو والد کی ضرور قدر کیجیے, ان کی دعائیں لیجیے.
ماشاء اللہ, بہت اچھی بات آپ نے کی. والد کی وجہ سے یہ گھر کی کشتی چل رہی ہوتی ہے.
بالکل ایسا ہی,
اور والد سے پیار کرنا, یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس حوالے سے بھی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں. میں بھی اعتراف کرتا ہوں میرے والد گرامی کے بڑے احسانات ہیں, مجھے آپ سے محبت ہے, اور اللہ تعالی ہم سب کے والدین کا سایہ,
آمین,
صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے. ایک رکشے کے پیچھے لکھا تھا, ماں کی دعا جنت کی ہوا, باپ کی دعا جا بیٹا رکشہ چلا.
یہ ڈسکریج کرنا ہے نا, یعنی یہ اللہ کی اس نعمت کو انکار کرنا بھی اور حوصلہ شکنی بھی ہے. مطلب اگر ہماری والدہ نے بھی ہم پر کچھ مہربانیاں کی ہیں نا، اس کی بڑی وجہ والد صاحب ہیں. ابو نے پیسے لا کر دیے تو امی نے ہمیں ہماری پسند کی چیزیں دی ہیں، چپکے سے بھی تھوڑے پیسے دے دیے. وہ کس وجہ سے دیے؟ ابو نے دیے تھے.
صحیح.
کوئی بات ایکسپریسو نہیں تھے، انہوں نے اظہار نہیں کر پائے، ورنہ بہت کچھ والد نے کیا ہے.
صحیح فرماتے، بالکل. جی راشد بھائی کیا فرماتے ہیں اس والد کے حوالے سے؟ ہم یہی ہمارا ذہن میں تو تھا، آپ کچھ مزید اس پہ مدنی پھول دینا چاہیں اسی عنوان سے، یا کوئی اور زاویہ نظر ہو تو وہ بھی بیان فرمائیں.
میں والد کی اہمیت کے حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ جس طرح والد جو ہے، باپ جو ہے، اپنی خواہشات کی، ضروریات کی قربانی دے کر اولاد کے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتا ہے، مالی بھی اور دیگر اعتبارات سے بھی، تو جب اولاد جوان ہو جائے اور باپ کے کندھے جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں، باپ جب ضعیف ہو جائے، تو اولاد کو باپ کا سہارا بننا چاہیے. اور جس طرح باپ نے اپنے مال میں بخل نہیں کی تھی اولاد کے لیے، تو اب اولاد جب جوان ہو گئی ہے، صاحب ثروت ہو گئی ہے، تو اب وہ والدین اور بالخصوص والد کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے احادیث مبارکہ بھی ہیں، والد پر بخل نہ کرے. کہ ایک شخص کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے مال کو اپنے والد کی طرف جانے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کو یہ برا لگ رہا تھا کہ میرا والد جو ہے میرا مال لینا چاہتا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا تھا، انت و مالک لی ابیک او کما قال، کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے.
سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک بھی ہے نا، رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد. اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضی باپ کی ناراضی.
جنت والی آپ نے بات کی، وہ حدیث پاک ہے کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے، اور والد کیا ہے؟ الوالد اوسط ابواب الجنہ.
اچھا،
والد جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے.
سبحان اللہ. اب مشہور جو ہے نا وہ ماں والا ہی ہے.
افضلیت کو بالکل جی، افضلیت تو ماں ہی کو حاصل ہے، لیکن باپ کی بھی فضیلت ہے. کہ علماء نے یہاں یہ صورت بیان کی کہ اولاد کے لیے بسا اوقات فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ میں ماں کا ساتھ دوں یا باپ کا ساتھ دوں، تو علماء نے یہاں ایک اصول بیان کیا ہے کہ تعظیم اور توقیر والے جو معاملات ہیں وہاں باپ کو ترجیح دی جائے گی، اور جہاں شفقت اور خدمت کا معاملہ ہے وہاں پر والدہ کو ترجیح دی جائے گی.
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر کے لڑکے، بڑے بیٹے، دیگر بھائی، دیگر چچا آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، والد صاحب یا تو ضعیف ہو گئے یا بیمار ہو گئے، کوئی ایسی پرابلم ہے، وہ ورک نہیں کر پا رہے، ویسے گھر میں ہیں، آرام کرتے ہیں. اب جو ہے نا ویلیو کم ہوتی ہے، اس کی عزت میں کمی ہوتی ہے، یہ ایسا کرنا کیسا؟ کیا مطلب مال و دولت پیسہ بہاتے رہیں گے تبھی عزت کریں گے؟
اب وہ جیسے آجی صاحب نے بھی فرمایا کہ میں جو کچھ ہوں اپنے والد کی وجہ سے ہوں، اگر میرا نام بھی ہے تو نام بھی مجھے میرے باپ نے ہی دیا ہے، اور آج جو میرے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسہ کمانے کی سکت جو مجھ میں آئی میرے وجود کی وجہ سے، اور میرا وجود کس کے سبب سے ہے؟
اس کا سبب ہی باپ.
کائنات میں اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کو میرے وجود کا سبب بنایا.
سبحان اللہ، بہت زبردست بات کی. منیم بھائی کیا فرمائیں گے اس پکچر کے بارے؟
مجھے اس تصویر میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ زندگی کے سفر میں اولاد کو اگنور کرنا، جس انداز میں پیچھے بچی بیٹھی ہوئی ہے اور باپ جو ہے وہ آگے ہے، یعنی بچوں کو وقت نہ دینا اور بندہ جو ہے وہ ترقی کا سپنا دیکھتا رہے، ترقی کے خواب دیکھتا رہے، یعنی بچوں کو جو ہے وقت نہ دینا، اگنور کرنا.
اس کی ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے، آج کل جو موبائل پہ لگے ہوتے ہیں والدین بھی اپنے بچوں کو ٹائم دینے کے بجائے،
تو یہ بھی یہی بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی بچوں کو وقت نہ دینا. حالانکہ
ترقی بھی تو وہ بچوں کے لیے کر رہا ہے نا.
بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ پھر بندہ ترقی کے خواب کے اندر نا اولاد کو بھول ہی جاتا ہے، اتنا مصروف ہو جاتا ہے کاروبار کے اندر، بزنس کے اندر، کہ اولاد کا اس کو خیال ہی نہیں رہتا.
ٹھیک ہے.
تو وہ حدیث پاک بھی، حدیث کرسی کے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تو خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، تو میں تیرا سینہ جو ہے وہ غنا سے بھر دوں گا. اگر تو نے خود کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا تو میں تجھے فقر کے اندر مبتلا کر دوں گا. اس کی مختلف شرح کی گئی ہے کہ بندے کو اتنا مصروف کر دیا جائے گا کہ بندہ اپنے گھر والوں کو وقت ہی نہیں دے پائے گا.
باپو آپ اس مدنی پھول عطا فرمائے، آپ نے اس پکچر سے کیا سمجھا؟ منیم بھائی نے بڑا زبردست پہلو بتایا ہے کہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر یا اگنور کر کے ہم بعض اوقات ایسی مصروفیت میں لگے ہوتے ہیں، اولاد کو جو ٹائم دینا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. یہ بھی ہے، باپ کی اہمیت کا بھی اس میں سبق ہے. آپ کیا نکالیں گے؟
عدم تحفظ بھی لگ رہا ہے اس کے اندر نا، کہ بچے کو مثلا گاڑی میں لے کر جاتے ہیں، اگر یہ بھی ایک طرح سے سواری ہے، جس طرح بچے کو بٹھایا ہوا ہے اگر ہم یہ دیکھیں تو گر بھی سکتا ہے بچہ اس میں.
اچھا
جی جی. تو جس طرح انہوں نے بتایا کہ اگنور کرنا، یہ تو وقت کے اعتبار سے بیان کیا، مگر سواری کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو بچہ جو ہے سیکیور نہیں ہے یہاں پر نا، گر سکتا ہے. یہاں تو بائک پر بچوں کو جس انداز سے بٹھایا جاتا ہے، یا بعض خواتین کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ بچوں کو جس طرح لے کر چل رہی ہوتی ہے پیچھے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ انتہائی خطرہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصا گر نہ جائے بچہ. اور آپ جو ابھی راشد بھائی فرما رہے تھے، اور آپ نے راشد بھائی سے سوال پوچھا باپ کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے، کہ بعض اوقات جو ہے جب بچے بیٹے جوان ہو جاتے ہیں تو باپ کو اگنور کیا جاتا ہے. ایک پوسٹ میں نے پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ باپ بیمار کیا ہوا، باپ بیمار کیا ہوا، اولاد ڈاکٹر کے بجائے وکیل کو لے آئی. یعنی
ول لکھوانے
دیکھیں کہ کسی طرح باپ سے سائن کروا لیے جائیں پراپرٹی پر. اور یہ اس طرح دیکھا بھی جاتا ہے کہ گھر میں میت رکھی ہوئی ہے اور اسی وقت لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. معاذ اللہ،
اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے،
اللہم آمین.
قدر دے. اسد بھائی سے کچھ اشعار سنتے ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان میں.
کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، نبی کا نقشہ جناب زہرا. رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب تیرے خدا کی بانو، جناب تیرے خدا کی بانو، جنا کی ملکہ جناب زہرا، جنا کی ملکہ جناب زہرا. سراپا عفت، سراپا عصمت، سراپا عفت، سراپا عصمت، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک، بطول و عذرا جناب زہرا، بطول و عذرا جناب زہرا. قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا، قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا. غلام ان کے سبھی فرشتے، غلام ان مگر چلاتی ہے خود ہی چکی مگر چلاتی ہے خود ہی چکی کرم کا دریا جناب زغرا مگر چلاتی ہے خود ہی چکی کرم کا دریا جناب زغرا
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.